بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان مکی سورت ہے اور یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے, کیونکہ مکہ میں کتنے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے؟
13 سال
گزارے تھے, ٹھیک ہے نا. تو جو پہلی 90 سال سے لے کے 12 90 سال یہ جو ہے یہ مکی زندگی ہے. اس کے بعد ہجری سال شروع ہو گئے نا, تو جو آخری 3 سال تھے 9 10 11 یا 10 11 12 آپ سمجھے, یہ جو آخری 3 سال تھے جو ہجرت سے پہلے والے کا عرصہ ہے, یہ بہت زیادہ سخت زمانہ جو تھا وہ یہ والا تھا. اس سے کچھ عرصہ پہلے شعیب ابی طالب ہوا تھا, وہ سال جس کو عام الحزن کہتے ہیں, کہ پورے سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اس کو غم کے نام سے یاد کیا ہے. کیونکہ اس سال میں ایک تو جو مسلمان تھے سارے وہ شعیب ابی طالب میں چھپ گئے تھے ان کفار سے, دوسرا جو ہے تو حضرت ابو طالب کا وصال فوت ہوئے تھے, تیسرا بی بی خدیجہ فوت ہوئی تھی, چوتھا وہ جس قسم کی اذیت سے یہ لوگ گزرے تھے وہاں پہ, یعنی کہ بھوک اور پیاس اور بچوں کی بیماریاں, بچے مر جانا, یعنی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو حشرات الارض تھے, کیڑے مکوڑے جیسے گرگٹیں اور گو اور یہ چیزیں, وہ ختم ہو گئی وہاں پہ. کھا کھا کے انہوں نے وہ چیزیں ختم کر دی. یہاں کے چمڑے کا ایک ٹکڑا پانی میں بھگو کے یہ چبا لیتے تھے جس سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا. تو یہ وہ عرصہ ہے عام الحزن, اسی اس سال کو, اس کے بعد جو سال آیا ہے اس کو پھر یہ کہا گیا ہے, کیونکہ اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی ٹریجڈیز ہوئی تھی. اس کے بعد جو عرصہ ہے وہ بالکل امیڈیٹلی پری ہجرت ہے, جس کے بعد ہجرت کا حکم آ گیا, اس عرصے میں یہ سورت ریویل ہوئی ہے. یہ ہے سورہ الفرقان, سورہ نور, اور اس سے پہلے والی کون سی سورت تھی؟ ہاں یہ ایک ساتھ, یہ قریب قریب ہے ان کا جو زمانہ نزول ہے یہ قریب قریب ہے. اب ان میں جو ربط ہے, جیسے سورہ نور جو ہے یہ تو بی بی عائشہ کی برات ہے اور ان کے اوپر جب الزام لگا اور تہمت لگی ہے, وہ مدنی سورت ہے ان کی, یعنی کہ وہ زمانہ جو تھا اس میں ان کی. یہ جو سورت ہے سورہ فرقان, اس کے بعد قرآن میں رکھی گئی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتوں کی برات ہے, جن باتوں پہ ان کو اذیت دی جاتی تھی, تنگ کیا جاتا تھا, ان چیزوں کے جواب دیے گئے ہیں. جیسے حضرت عائشہ کے لیے وہاں کہا گیا ہے کہ وہ غافلات مومنات جو ہیں, معصوم خواتین جو ہیں, ان کے اوپر ایسے الزام نہیں لگانے چاہیے. تو یہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک تو الزاموں سے ان کا ڈیفینس کیا گیا ہے, اللہ میاں نے خود کہا ہے کہ مطلب یہ میرا پیغمبر ہے اور یہ اس کی یہ کوالٹیز ہیں, یہ اس اللہ کا پیغمبر ہے جو ایسی بابرکت ذات ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو اس وقت جو حالات درپیش ہیں یہ نبوت کے ساتھ یہ حالات لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو بھی صحیح بات کرتا ہے ان کو ایسے حالات فیس کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, تبارک الذی, بڑی بابرکت ہے وہ ذات. اور تبارک جو ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں مبارک, تو انگلش میں جب ہم کہتے ہیں نا گڈ بیٹر بیسٹ, تین ہوتے ہیں, سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ بیسٹ ہے. عربی میں سپرلیٹیو جو ہے نا, ایک ہے گڈ بیٹر بیسٹ اور ایک اس سے بھی زیادہ ہے. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ ہے نا اس سے بھی زیادہ, جیسے رحمان, اللہ کا جو نام ہے رحمان, بے پناہ رحم کرنے والا جس کا اندازہ نہیں ہے. تو انگلش میں, یعنی جو انگریز ترجمے کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں جیسے گڈ بیٹر بیسٹ اور پھر بیسٹیسٹ, یعنی بیسٹ کا بھی بیسٹ. تو تبارک جو لفظ ہے یہ برکت کے لیے وہ والا لفظ ہے, مبالغہ ہے, یعنی اتنی برکت جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ذات جو ہے تبارک الذی, بہت بڑی برکت والی وہ ذات ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کہا ہے, نزل الفرقان, جس نے یہ فرقان نازل کیا ہے. فرقان فرق سے نکلا ہے, حق اور باطل کا فرق کرنے والا. تو انتہائی برکت والی وہ ذات ہے, اور اس پر دلیل جو ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ اس ذات نے تمہیں یہ فرقان دیا ہے, ورنہ تمہیں کیا پتا تھا, تمہیں سیاہ و سفید کا کیا پتا تھا, تمہیں اچھے اور برے کا کیا پتا تھا. اتنی یعنی کہ قرآن کا نزول جب شروع ہوا ہے مکہ میں, تو حضرت سمیہ جو تھیں, جو پہلی شہیدہ ہیں ہماری مسلمان امت کی, حضرت عمار بن یاسر کی والدہ جو تھیں, عمار ہاں, وہ جو حضرت سمیہ نے ایک دفعہ وہ ابو جہل سے کوئی بات کر رہی تھی, ابو جہل نے ان کو کچھ کہا کہ ہاں تم لوگ تو ایسے ایسے ہو گئے ہو, تم تو پتہ نہیں یعنی جیسے تم تو ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے ہو. تو انہوں نے قرآن کی زبان میں کوئی جواب دیا ان کو, اور ابو جہل نے وہ بات اتنی زیادہ محسوس کی, اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو مجھے بات ناگوار گزری وہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہے اس نے ان لوگوں کو زبان دے دی ہے. یعنی یہ کیونکہ وہ غلام تھے یا وہ لونڈی تھیں, خدمت گار تھیں, تو انہوں وہ لوگ جو تھے ان کو بات کرنی بھی نہیں آتی تھی, ان کو پوری عربی بھی نہیں آتی تھی, ان کو ہاں نہیں اس طرح کے الفاظ ان کو آتے تھے, وہ زیادہ بولنے کی ان کو اجازت بھی نہیں تھی. تو انہوں نے جب اتنا خوبصورت عربی میں ابو جہل کو ایک جواب دیا, اور وہ کچھ اس طرح کی بات تھی کہ وہ اللہ تو جس طرح کچھ اس طرح تھا کہ وہ اللہ تو صرف نیک لوگوں کا ہے اور وہ تو سب سے بے نیاز ہے, کوئی ایسی بات انہوں نے کی بڑی خوبصورت عربی میں, فصیح عربی میں انہوں نے بات کی. تو ابو جہل نے کہا کہ سب سے پہلے تو میرے دل میں یہ تیر آ کے لگا کہ ان لوگوں نے ان کو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبان دے دی ہے. تو یہ یعنی کہ قرآن جو ہے اس کی برکتیں, صرف اس کی زبان کتنی بابرکت ہے, صرف وہ الفاظ اتنے بابرکت ہیں. ہم لوگ جو قرآن کو ابھی نہیں سمجھتے, ہم خود یہ کہتے ہیں نا اتنی دفعہ یہ چیز پڑھ لو اللہ میاں شفا دے دے گا, اس کو پانی پہ پھونک کے پی لو, یہ برکتیں ہیں نا, یہ ہمارے دل میں اس کی عقیدت ہے, ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر یہ الفاظ ہم پڑھ کے پی لیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے, اور جب ہم اس کو دم کر لیں گے اپنے اوپر تو ہماری وہ تکلیف دور ہو جائے گی. یہ غلط خیال نہیں ہے, یہ اس کتاب کی برکتیں ہیں, یہ ٹھیک ہے نا. اور کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن کو ہم یہ کریڈٹ دیں کہ ہم جب یہ اپنے اوپر دم کریں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں, یہ ان الفاظ کی برکت ہے. ٹھیک ہے جی. تو بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان نازل کیا ہے علی عبدہی. دوسری دلیل کہ اس کی برکت کا آپ کیا اندازہ کریں گے کہ اس نے یہ کتاب جو ہے, یہ فرقان جو دنیا میں سیاہ و سفید کو الگ کرنے کا سب سے بڑا ریفرنس ہے, وہ اس نے ایک بندے پہ نازل کیا ہے, ایک ایسی زبان میں جو لوگوں کو سمجھ آتی ہے, اور ایسی گرامر میں, اور ایسے سٹائل میں, اور ایسے ریفرنسز کے ساتھ جو انسانوں کو, حالانکہ پتہ نہیں اللہ کی کون سی زبان ہے یا ساری زبانیں اللہ کی ہیں, لیکن اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہ اس کے بندوں کو سمجھ آتا ہے, یہ ان کے لیے آسان کر دیا ہے اللہ نے. اور اس کا سب سے بڑا معجزہ جو میں خود محسوس کرتی ہوں کہ عربی کا ایک لفظ نہ آتے ہوئے آپ یہ پوری کتاب سمجھ سکتے ہیں. ہاں, ایک لفظ اگر عرب, ابھی حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, واہ 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 واہ, کچھ نہیں سمجھ آتی, پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں وہ جو قیمتیں بتاتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں, وہ آہستہ سے پھر ہمیں اس طرح خمسین کر کے بتاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ نمبر بول رہا ہے. ان کی زبان میں جب وہ بول رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ نمبر بھی نہیں سمجھ آتے. لیکن اس کتاب, اور یہ مشکل ترین عربی ہے, عربی جو قواعد ہیں, جو صرف اور نحوہ ہے, یہ مشکل ترین عربی ہے. اور یہ ہم جیسے امی اور ہم جیسے عجم جو ہیں وہ ہم اسے بیٹھ کے سمجھ لیتے ہیں, ہم بھی اس پہ سر دھنتے ہیں, ہم بھی اس کو خوش ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے, بلکہ ہم اس کے اندر کی وہ نزاکتیں بھی کبھی کبھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں, پھر ہم بہت خوش ہوتے ہیں, ایک اندر سے خوشی آتی ہے نا, وہ اللہ نے یہ بات کی ہے. تو یہ اس کی ایک برکت ہے, یہ اس کا ایک معجزہ ہے کہ یہ اس نے بندے پہ نازل کیا, لیکونا, تاکہ وہ ہو جائے, للعالمین نذیرا, تمام جہانوں کے لیے ایک انذار سنانے والا, ایک وارننگ دینے والا, انہیں ہوشیار کرنے والا, ان کو ڈرانے والا. ٹھیک ہے جی. للذی, وہ ذات, لہو ملک السماوات والارض, جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی, ولم یتخذ ولدا, اور اس نے نہیں بنایا کوئی بیٹا, ولم یکن لہو, اور نہیں ہے اس کے لیے شریکن, کوئی بھی شریک, فی الملک, اس کی بادشاہت میں, وخلقہ اور اس نے پیدا کیا کل شیئن ہر ایک چیز کو فقط درہو پس ایک اندازہ اس نے بنایا تقدیرہ ایک اندازے کے مطابق. قدر جو ہے یہ فیصلے کو کہتے ہیں, اندازے کو کہتے ہیں, کیلکولیشن کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات یعنی اس نے اپنی برکت کی جو سب سے پہلی دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے قرآن اتارا ہے. نمبر دو, اسے میں نے انسانوں پہ اتارا ہے. بڑا دا عددی لور دما خیال کہ اسے میں نے انسانوں پہ اتارا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام جہانوں کے لیے وہ ایک انذار سنانے والے, ایک ڈر سنانے والے ہو جائیں. اور وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی اسی سے شروع ہوا تھا نا, شرک کے رد سے شروع ہوا تھا کہ ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کی سلطنت میں. اس نے ہر ایک چیز ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے. اس کو شریک تب چاہیے ہوتے, یا تو اولادیں کیوں لوگ کرتے ہیں خاص طور پہ کہ ہمارا ایک بیٹا ہوتا, وراثت, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اول تو وہ ایسے اندازے کے ساتھ ہے کہ اس میں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ یہ چیز رہ جانی ہے, اس نے ایکسٹرا رہ جانا ہے, ٹھیک ہے, یہ میں استعمال کر لوں گا اور یہ چیز باقی رہ جائے گی تو یہ میرے وارث استعمال کریں گے. ایک دوسرا, اس نے کہیں جانا نہیں ہے. ہمارا تو یہ نا, جب میں چلا جاؤں گا تو پیچھے کیا ہوگا, پیچھے تو یہ سارے جو میرے بہن ہیں, بہن بھائی ہیں, یہ کھا جائیں گے اور میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے اور یہ اور میرا جو کچھ ہے یہ ضائع ہو جائے گا. تو اللہ نے تو کہیں جانا نہیں ہے, اس کو کیا ضرورت ہے وارث کی, ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کا صحیح اندازہ لگایا ہوا ہے. وہ حی ہے, قیوم ہے, اس کو نیند بھی نہیں آتی, اس کو اونگ بھی نہیں آتی, اس کو ہر چیز کا پتہ ہے, قدر اس کو پتہ ہے. اور قدر سمجھنا یہاں پہ آپ, کیونکہ قدرہ تقدیرہ بہت ضروری ہے سمجھنا قرآن کے مطابق. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تقدیر ہمیں سمجھائیں, کہ اگر تقدیر اللہ نے لکھ رکھی ہے تو پھر ہم سے پوچھ کس چیز کی ہے. قرآن میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ایک اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے, اللہ نے ایک تقدیر بنائی ہوئی ہے. تو اگر یہ چیز پہلے سے بنی ہوئی ہے تو پھر اس میں ہماری کیا پوچھ ہے. تو اللہ نے جو اندازہ ٹھہرایا ہے نا جی, وہ اس نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہوا ہے. اور اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ وقت جو ہے, آپ سمجھیں جیسے یہ وقت ہے, یہ ازل ہے, یہاں پہ یہ وہ ازل ہے جہاں بس ازل ہی ازل ہے, جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا اللہ کب سے ہے, ہمیں کیا پتا ہے اللہ کب پیدا ہوا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. ہاں ہمیں ایک اندازہ ہے کہ ایک ازل ہے اور ایک ہمیں اندازہ ہے کہ ایک ابد ہے. یہاں پہ جا کے موت نے بھی ختم ہو جانا ہے اور بس ایک ابد شروع ہو جائے گا, اور یہ وہ ٹائم ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب اس ٹائم میں ہم کسی لمحے میں یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ زندہ ہیں, ہم یہاں پہ جی رہے ہیں, یا ہماری شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا دنیا میں, اچھا برا, پھر ہم فوت ہو گئے. وہ ایک کوئی ایک پوائنٹ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک پوائنٹ ازل اور ابد ہے. اب اللہ کی ذات کے بارے میں آپ سوچیں جس کو یہ سارا ٹائم نظر آ رہا ہے اور وہ یہ بنا چکا ہے, کیونکہ وہ ازل میں بھی تھا اور وہ ابد میں بھی ہے اور وہ ابد میں بھی رہے گا اور وہ چلتا رہے گا. تو جو اس پوری چیز کو دیکھ رہا ہے اور جو اس کے ایک نقطے میں جی رہا ہے, آپ کیسے ان دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو ایک نقطے میں جی رہا ہے اس سے اس نقطے کا حساب لیا جائے گا, اس سے اس پوری چیز کا حساب نہیں لیا جائے گا. یہ چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے, ٹھیک ہے نا جی. چونکہ اللہ کو اس پوری چیز کا علم ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا علم جو ہے وہ کل ہے. اللہ کا علم کل ہے, بہرانے وقت, ٹھیک ہے جی. تو اس نے ایک تقدیر, قدرہ تقدیرہ, اس نے ایک صحیح اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے. واتخذوا من دونہ آلہتن, اور انہوں نے بنائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود. لا یخلقون شیئا, وہ کچھ بھی نہیں پیدا کرتے. وہم یخلقون, بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم، اور وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے ذرن کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ ہی کسی نفے کا، ولا یملکون اور وہ نہیں اختیار رکھتے، نہیں ان کی ملکیت میں، موتن موت، ولا حیاتن اور نہ ہی زندگی، ولا نشورا اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنا، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. یہ چیزیں جو اللہ یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے نا کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. تو جو تقدیر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ جو اللہ نے ایک پورا ایک ٹائم اللہ نے لکھ لیا ہے. اور دیکھیں معراج کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، معراج جو ہے نا یہ ایک بڑی زبردست کھڑکی ہے جو اس دنیا میں اور اس دنیا میں اللہ نے کہیں ایک لمحے میں کھولی تھی اور اس پیغمبر کو دکھائی ہے اللہ نے وہ، اور اس نے واپس آ کے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح تھا، میں سو رہا تھا اور پھر میں وہاں چلا گیا اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا. سچ ہے یہ، ہمیں یقین بھی ہے، ہمارا ایمان ہے. تو معراج کا واقعہ جو ہے وہ جب بھی یعنی پڑھے لکھے مسلمان فزسسٹ یا نان مسلم فزسسٹ جب وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل ممکن ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ کے جو پیغمبر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی بلیک ہول میں چلے گئے تھے، وہ بلیک ہول میں چلے گئے تھے، وہاں ٹائم نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے یہ. انہوں نے حساب لگا کہ یہ چیز اب ان کے پاس یہ چیز ثابت ہے کہ ایسے ٹائم ہوتے ہیں، جیسے ایک ٹائم چل رہا ہے جو اس دنیا کا ٹائم ہے اور ایک وہ اللہ والا ٹائم چل رہا ہے شاید، جو کہتے ہیں کہ یہاں کا ایک دن وہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے. ان دونوں کے بیچ میں کوئی بلیک ہول ہے جس میں آپ کے پیغمبر چلے گئے اور اس میں ٹائم نہیں ہوتا. تو یعنی اتنی آسانی سے انہوں نے یہ بات ایکسپلین کر دی، حالانکہ ہم ابھی تک اس میں پڑھے ہیں کہ وہ معراج روحانی تھی یا معراج جسمانی تھی، اور ہم شب برات منائیں کہ نہ منائیں، ہم ابھی تک اس میں پڑھے ہوئے ہیں. تو معراج کے واقعے سے انسان کیا سیکھ سکتا ہے کہ واقعی ایسی چیزیں ہیں اور ایسے ٹائمز ہیں اور اللہ میاں یہ کرنے پہ قادر ہے، اور اس نے ہمیں کر کے بھی دکھایا ہوا ہے، اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہم بھی ایک دن کسی بلیک ہول میں داخل ہو جائیں گے اور دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے. یہ وہ تقدیر ہے، یہ وہ اندازے ہیں جو اللہ نے لگائے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس چیز کی نفی کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارے اختیار کی نفی کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے کیوں پوچھو گے، اگر ہم نے گناہ کیا تو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے نفی کرتا ہوں کہ تم کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتے میری تقدیر کے مطابق، تم کیا کیا چیزیں کرنے سے عاجز ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے سوا الہ بناتے ہیں، جو وہ الہ جو ہیں وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے اور وہ خود ہی پیدا ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. نمبر ایک، تم خود ہی مخلوق ہو، تم نہ اپنے آپ کو پیدا کرنے پہ قادر ہو اور نہ اپنے جیسا کوئی اور پیدا کرنے پہ قادر ہو. ٹھیک ہے نا، ایک بات. دوسرا، نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی نفے کا. یعنی تم دنیا میں ایک کام کرو گے جو شاید تمہیں فائدہ مند نظر آئے لیکن وہ اصل میں نقصان دہ ہو، یا تم ایک کام کرو گے جو تمہیں اوپر سے نقصان دہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جہاد ہے جیسے، ٹھیک ہے، اصل میں وہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے. تم اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اسی لیے میں نے تمہیں یہ فرقان دیا ہے کہ تم اسے اچھے برے کی تمیز کر لو اور صرف اچھا کرو، کیونکہ پھر وہی تمہیں فائدہ دے گا. اس دنیا میں تمہیں جو بھی نظر آتا ہے آخر میں تمہیں فائدہ وہی دے گا. اور پھر وہ اپنی موت اور زندگی اور واپس جی اٹھنے پہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. تو اللہ نے بہت، یعنی یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ نے آپ کو جیسے ایک کیپسول میں بند کر کے بتا دیا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہاں، تمہارے رویے، تمہارے ارادے، تمہاری نیتیں، تمہارا معاملات، یہ سب تمہارے کنٹرول میں، کوئی بات نہیں. میں نے اس میں تمہیں آزاد چھوڑا ہوا ہے کیونکہ یہی تمہارا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی ہم ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہے نا. جیسے کل سورہ نور میں ہم نے پڑھا کہ دل کی کیا حیثیت ہے، اور ہم کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسے صاف کریں؟ کبھی سوچا ہے؟ یعنی روزانہ صبح شام ہم دانت صاف کرتے ہیں، اگر ہم صرف اس ٹائم میں یہ سوچ لیں کہ ہمیں دل صاف کرنا چاہیے تو ہمارے دل کتنے صاف ہو جائیں گے. سب کچھ صاف کرتے ہیں سوائے دل کے، ٹھیک ہے نا. کان بھی صاف کرتے ہیں، ناک بھی صاف، سب کچھ صاف کرتے ہیں. وہ جو مین چیز ہے جہاں سے ساری صفائی شروع ہوتی ہے، اس کا ہمیں وہ یاد ہی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اللہ جی
جیسے سال کے اینڈ میں وہ پیرنٹ میٹنگ ہوتی ہے بلاتا ہے پیرنٹس کو تو ٹیچر کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا بچہ ہے تو ایک ایک آتے پیرنٹ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایوریج ہے تو اس لیے یہ سب پاس ہوگا تو یہ جو ہے تو یہ اچھا ہے یہ مجھے لگتا ہے سیکنڈ پوزیشن
لائق ہے ہاں
یہ بہت اچھا ہے یہ بہت پڑھتا تھا جب صبح لڑکے پاس نکل جاتے ہیں بیٹھا رہتا ہے تو یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ یہ پھر پاس آئے تو کہتے ہیں اس طرح جس طرح ٹیچر ایک سال پڑھوا کے تو اس کو پتہ ہے کہ اینڈ پہ ریزلٹ کیا آنے والا ہے اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا
ہم مخلوق ہیں
ہم مخلوق ہیں اللہ نے اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے اس نے اچھائی کرنی ہے برائی کرنی ہے تو وہ جو پہلے سے اللہ کو پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیے کے رکھ دیا تو اب ہم انسان نے جو کچھ سوچنا ہے جو کچھ اس نے چوز کرنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے تو اس لیے پہلے سے رکھا
اور ساتھ یہ بھی بھیج دیا ہے نا
تو وہ پھر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ
اگر اللہ کو پہلے سے پتا ہے بالکل لیکن معلوم اس کو اس کے علم میں ہے اس کے علم میں ہے وقال الذین کفروا اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان ھذا الا افکن یہ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت یہ ایک بہتان ہے یہ ایک جھوٹ ہے نفتراہ جسے اس نے گھڑ لیا ہے وعانہ اور اس کی مدد کی ہے اعانت کی ہے علیہ اس بات پر اس جھوٹی بات پر قوم آخرون دوسرے لوگوں میں فقط جاؤ ظلم پس تحقیق وہ آ گئے ہیں ظلم پر اتر آئے ہیں وزورا اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے یہ باتیں گھڑ لی ہیں جیسے ہندہ وہ تو خیر مسلمان ہو گئی تھیں مطلب صحابیاں ہیں لیکن اپنے زمانے دور جاہلیت میں وہ کہتی تھیں کہ آخر یہ کیسا پہاڑ ہے جبل رحمت کے بارے میں کہ اس پہ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھے تو یہ امید ہے اور جب اترے تو یہ تو عرب کے سب سے بڑے شاعر بن گئے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک لحاظ ایک مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کلام یہ کہاں سے لے آیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو یہ ایک جھوٹ بات گھڑ لی ہے اور اعانت کرنا یعنی کسی کی مدد کرنا کسی کو طاقت دینا عون سے نکلا ہے یہ عین واو نون یہی روٹ جو ہے یہ استعانت کی بھی ہے ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں لیکن استعانت جو ہے وہ بلا واسطہ مدد ہے جو اللہ سے ہم مانگتے ہیں وہ بلا واسطہ مدد ہے اور اعانت جو ہے یہ ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں مالی اعانت کی ان کی اور اس طرح کر کے جیسے ذوالقرنین نے کہا تھا فعینونی تو تم میری اعانت کرو میری مدد کرو بقوت اپنے پاور کے ساتھ اپنے زور کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو عانہ علیہ قوم آخرون ایک دوسری قوم نے تو یہ وہ لوگ تھے جو ان پہ ایمان لائے تھے ان کے بارے میں یہ کہتے جیسے میں نے آپ کو بھی کہا نا کہ ابو جہل نے کہا کہ میرا دل یہ سن کے پھٹ گیا شک ہو گیا کہ ان لوگوں نے بات کرنی بھی سیکھ لی ہے انہوں نے فصیح عربی میں بات کرنی بھی سیکھ لی ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی وجہ سے فقط جاؤ ظلمن تو یہ اتر آئے ہیں ظلم پر اور جھوٹ پر وقالو اساطیر الاولین اور انہوں نے کہا کہ یہ کہانیاں ہیں یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے اولین نکتت بہا جو انہوں نے لکھ لیا ہے فہیا پس تملا وہ پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر بکرتن صبح کے وقت و اسویلا اور شام کے وقت قل کہہ دیجئے انزلہ اللذی یہ نازل کیا ہے اس کو نازل کیا ہے اس ذات نے یعلم السر فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے انہو کان غفور الرحیم اس کے سوا بے شک وہ جو ہے وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے وقالو اور وہ یہ کہتے ہیں اچھا پہلا جو انہوں نے بہتان لگایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک جھوٹی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لی ہے اور جو یہ غریب لوگ ہیں بیچارے جو معاشرے کے ذلیل اور پست لوگ ہیں انہوں نے اس کی مدد کی ہے یعنی یہ ایک بغاوت تیار کر رہا ہے ہمارے خلاف ٹھیک ہے جی تو اب وہ ظلم کر رہے ہیں اور اس طرح دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو پچھلوں کے قصے ہیں یہ تو قصے کہانیاں ہیں اور یہ قصے کہانیاں جو ہیں اس نے وہ انہیں لکھ لیا ہے اور وہ اس پر صبح شام پڑھی جاتی ہیں اور پھر یہ آ کے ہمیں وہ چیزیں سناتا ہے. تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا ہے کہ اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے سارے راز جانتا ہے اور وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اب تیسرا اعتراض جو بڑا ہی سخت اعتراض ہے, وقالو ما لہذا الرسول, یہ کیسا رسول ہے, یاکل الطعام, یہ کھانا کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, اور یہ بازاروں میں پھرتا ہے. یعنی بشریت سب, ابھی ہم سب میں مومنون میں بھی پڑھا ہے, نور میں بھی پڑھا ہے کہ نبی کی بشریت میں شک کرنا جو ہے نا وہ اس دین کی جڑ مار دینا ہے. اور اس فتنے کا آغاز بدقسمتی سے جو ہے ہمارے دین میں بر صغیر پاک و ہند سے ہوا ہے. یعنی ہماری جو ہم امت کا ہم جو ہیں, یہ والا حصہ جو ہے, یہ قیامت کے دن ہم یہ الزام فیس کریں گے کہ آپ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں شک ڈالا تھا, آپ نے ڈالا تھا. کوئی عرب میں یہ بات نہیں ہے, ایران میں یہ بات نہیں ہے, ملیشیا چائنا جو نو مسلم سٹیٹس آپ سمجھیں, جو خود ہی مسلمان ہوئے ہیں تجارت کی وجہ سے, ان میں یہ کسی میں نہیں ہے کہ یہ انسان نہیں تھا. یہ انسان تو بندہ بشر اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیسے فالو کریں گے. پھر جب ہم کسی کو کہیں گے کہ آپ صبر کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا صبر کیا تھا, تو وہ کہے گا لا وہ تو انسان ہی نہیں تھے, وہ تو فرشتے تھے, ہم انسان ہیں, ہم روتے ہیں, ہم چیخیں مارتے ہیں, ہم فریاد کرتے ہیں, ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت بڑی, یعنی اگر آپ اس کو ایک ایکسٹرنل سازش سمجھیں ہسٹری میں, یعنی یہ چیز بہت اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اتنے خوبصورت طریقے سے وہ بتاتے ہیں. اتنے مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم وہ نعتیں اتنے شوق سے سنتے تھے کہ یہ تو ایک نور ہے اور یہ تو ابھی آ جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں آ جائیں گے اور وہ پھر ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے. بچہ تو انتہائی فیسنیٹ ہو جاتا ہے نا, اتنی محبت ہے ہمیں اس ذات سے. ابھی تک ہم, مجھے یاد ہے اسکول میں ہم نعتیں ایسے نماز کی طرح ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے جیسے یہ بھی کوئی نماز ہے, ہم وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے. تو یہ چیز کیونکہ, اور ایمان کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ ایمان جو ہے اور اسلام جو ہے یہ بڑا سیدھا سادہ اور خشک ہے, اور اس کے سوا جتنی بھی اس کی وہ شاخیں جو ہیں ڈیویشنز جو اس سے دور جاتی ہیں, اس میں بڑی رنگا رنگی ہے اور اس میں بڑی جگمگاہٹ ہے اور اس میں بڑی وادیاں ہیں رنگ برنگی, جس میں ایمان والا انسان جو ہوتا ہے وہ اس میں جا کے گم ہو جاتا ہے. یہ شریعت اور اسلام اور ایمان جو سیدھا سادہ بڑا خشک ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, ان سے سیدھی بات کرو, ایویں ادھر ادھر لفاظی کرنا یہ وہ, یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے, وہ نہیں کرتے. تو یہ چیز جو ہے کہ اس کی بشریت میں تم نے شک کیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانے کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے. لولا انزل الیہ, کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے ساتھ ملکن, کوئی فرشتہ, فیکون معہ نذیرا, تو وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا بن جاتا. یعنی اگر ہمیں کوئی فرشتہ ڈراتا تو ہم ڈر جاتے, یہ انسان جب ہمیں ڈراتا ہے تو پھر ہمیں ڈر نہیں لگتا. ٹھیک ہے, او یلقا الیہ, یا ڈالا جاتا اس کی طرف کنزن, کوئی خزانہ, او تکون لہو, یا ہوتا اس کے لیے جنتن, کوئی باغ, یا کل منہا, یہ کھاتا اس میں سے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے زیادہ, یعنی ان جیسے سردار اور امیر اور وہ بھی نہیں تھے, وہ ایک میڈیوکر بیک گراؤنڈ سے تھے, اور انہوں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی جو ان کی اپنی باس تھی بزنس میں اور یہ ان کے مینیجر تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ویسے بھی ایک انسلٹنگ بات, اس کے پاس باغ بھی نہیں ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو غریب ہے, یہ تو امی ہے. وہ پیغام جو دیا جا رہا ہے اس سے انکار کرنے کے لیے ان کی ذات پر حملے کیے جاتے تھے. وقال الظالمون, اور کہا ظالموں نے, ان تتبعون, نہیں تم پیروی کرتے ہو, الا رجلا مسحورا, مگر ایک جادو کا مارا ہوا آدمی. جب ساری چیزیں فیل ہو گئیں اور لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کی بات پھر بھی مانیں گے اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اور وہ قرآن جب یہ مشرق بھی سنتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کسی بندے بشر کی بات نہیں ہے, یہ کہیں اور سے یہ باتیں آ رہی ہیں, ان کو پتہ تھا. مسئلہ کیا تھا, مکہ والے کیوں نہیں دعوت مانتے تھے, مکہ والوں کو کیا مسئلہ تھا؟ یعنی بہت جگہوں پہ ایک ان کا نسلی یا عصبی جو تکبر تھا, ہاں, کہ یہ ہم پہ کیوں نہیں آ گیا, اس پہ کیوں آ گیا, ایک جیلسی, حسد, ٹھیک ہے نا. معاشی لحاظ سے مکہ جو ہے یہ ٹریڈ روٹس, بزنس روٹس پر بہت بڑا ایک بزنس کی جگہ تھی, اور لوگ یہاں آتے تھے اپنے کاروبار کے لیے, اور اس کے جو سردار تھے وہ قریش تھے, وہ ہر چیز کا ٹیکس لیتے تھے. اور اس میں جو خانہ کعبہ ہے, جو کہ حضرت آدم کے اور نوح اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے ایک مقدس جگہ تھی, یہ مشرکوں کے لیے بھی بڑی مقدس جگہ تھی. اور وہ یہاں پہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ یہ جتنے بت وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ ہماری بات سنتے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, اور یہ ہماری بات سن کے جو اس گھر کا جو اللہ ہے جو آسمان میں ہے, یہ پھر اس کو وہ باتیں بتاتے ہیں. اس اللہ کو ہم ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے, وہ تو آسمان میں رہتا ہے. تو اس نے یہاں پہ یہ بٹھائے ہوئے ہیں, یہ لات منات اور عزا, یہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ان سے جب ہم بات, ان کی زبان ہمیں آتی ہے, تو ان کو جب ہم سناتے ہیں تو پھر یہ اس اللہ کو سناتے ہیں, تمہاری بات وہاں پہنچ جاتی ہے. جیسے مجاور نہیں ہوتے, جیسے گدی نشین ہوتے ہیں, جیسے بیتیں لینے والے ہوتے ہیں, جی ہم وہ کنیکشن ہیں, ہم وہ فائنل کنیکشن ہیں جو وہ ایک ولی اللہ تھے جو, یا وہ سید تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن, یا ان کے حضرت فاطمہ کی آل میں سے کوئی تھے, وہ ہمارے دادا تھے. تو ہم وہ کنیکشن ہیں اس دنیا میں جو جب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو وہ وہاں سنی جائے. یہی مسئلہ ان کا بھی تھا. اور اگر ایک بات, ایک دفعہ یہ بات نکل آتی کہ وہ اللہ تو سب کی سنتا ہے, وہ جو آسمان میں بیٹھا ہے وہ تو سب کی سنتا ہے, تو ان کی بیچ میں سے ٹھیکے داری ختم ہو جاتی نا, ان کی مجاوری پھر کون مانتا, پھر ان کو چڑھاوے کون لا کے دیتا, پھر ان کو ٹیکس کون لا کے دیتا, پھر ان کی امپورٹنس کہاں جاتی. تو یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں ان کے معاشی نظام پہ ایک زبردست ضرب تھی, ان کا وہ سارا نظام اس سے متزلزل ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. آج بھی جیسے کسی عام درس میں آپ یہ کہیں, اور یہ آپ کر کے دیکھیں, کہ آپ کہیں کہ اللہ سے بلا واسطہ دعا مانگا کریں, اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. دس میں سے تین چار لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ آپ پہ حملہ کریں گے, آپ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے, آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ سے بلا واسطہ مانگا جا سکتا ہے. سب سے اچھے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کم از کم آپ درود پڑھ کے مانگیں, جو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک بات ہے. اس کے علاوہ جو ہیں وہ جتنے, وہ کہیں گے جی ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹلی مانگیں, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ, وہ تو پھر بھی رسپیکٹ وردی وسیلہ ہے. پھر اور لوگوں کے نام لیں گے, ان کے وسیلے, ان کے وسیلے, ان کے وسیلے, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا وسیلہ, ان کے کرتے کا وسیلہ, پھر اس کے بعد ہوتے 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 قبروں میں رہنے والوں کے وسیلے, پھر قبر کے اوپر کوئی پتھر ہے اس کا وسیلہ, ٹھیک ہے جی. تو ہاں پھر وہ اور کنیکشنز ہیں, وہ پنجا جو ہے اس پہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے وسیلے. یہ جو ہے نا, یہ وہی طرز عمل ہے جو قریش کا تھا, وہاں ہی سے یہ, اور اس سے پہلے بھی یہی تھا. حضرت نوح کے زمانے میں بھی بت ہوتے تھے, اور ہاں جھاڑو کے وسیلے, چادروں کے وسیلے, دھاگوں کے وسیلے. ایک تو نہیں ہے نا, ہم تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں, ہمیں بہت زیادہ کنیکشنز پتہ ہیں, ہم ڈائریکٹ فوراً کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو جب وہ ساری بات, سب سے خطرناک بات ان میں یہ تھی, اس لیے پھر انہوں نے آخر میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ جادو کا مارا ہوا ہے, اسے جنون ہو گیا ہے, اسے مرغی کا مرض ہو گیا ہے. انظر, دیکھو, کیف ضربوا, کیسے انہوں نے بیان کی ہیں, لکل امثال, تمہارے لیے مثالیں, فضولو, بس وہ بہک گئے ہیں, فلا یستطیعون سبیلا, تو وہ نہیں پا سکتے ہیں کوئی راستہ. تبارک الذی, بڑی برکت والی ہے وہ ذات, انشاء, اگر وہ چاہے, جعل لک خیرن, تمہارے لیے کچھ بہتر بنا دے, من ذالک, اس میں سے, جنات تجری, وہ باغ جاری ہیں جن کے, من تحت الانہار, جن کے نیچے نہریں, ویجعل لک, اور بنا دے تمہارے لیے, قصورا, محل. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو. وہ ذات جس نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے, جس نے آپ کو یہ مقام دیا ہے, اتنی وہ بابرکت ذات ہے کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ اس سے بہت بہتر بنا سکتی ہے. اور پھر بشارت یہ ہے کہ وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں محل بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ان باغوں کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ جیسے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے کہ تم آج کہتے ہو کہ میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے تو میرے پاس تو جنت میں اتنا بڑا گھر ہوگا, وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا. ان کو تو اللہ نے بتایا ہوا تھا میرے پاس تو اتنا موتیوں سے بھرا ہوا گھر ہوگا, کہہ سکتے تھے. کبھی نہیں کہا انہوں نے. کیوں نہیں کہا؟ بل کذبوا بساعۃ, یہ لوگ تو اس قیامت کا تو ان کو یقین ہی نہیں ہے. تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ مجھے اس قیامت کے بعد بڑے بڑے محل ملنے والے ہیں تو یہ کہیں گے ایوی ڈرا رہے, یہ دنیا میں ہے نہیں اس کے پاس, تو اب یہ کہہ رہے کہ جب وہ قیامت آئے گی تو ہمارے پاس پھر ایسے ایسے محل ہوں گے. تو یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان پر ہدایت کے سارے راستے بند ہیں, صرف اس لیے کہ یہ اپنے نفس کی کرتے ہیں نا. ان میں تکبر ہے, ان میں حسد ہے, اور ان کو یہ اپنی ٹھیکیداری چاہیے ہے, ان کو یہ اپنا کاروبار بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اللہ پہ توکل تو ہے نہیں کہ یہ کہیں کہ یہ بند ہوگا تو اسے اچھا کہ اب دیکھیں وہاں ایک بت بھی نہیں ہے اور اس کاروبار کو آپ دیکھیں, اس عمرے اور حج کے کاروبار پہ یہاں پہ لوگ ارب پتی بنے ہوئے ہیں. ہمارے کمی کمین ہم لوگ, وہ عرب تو آپ, وہ تو شہزادے بادشاہ بن گئے ہیں جی. تو یہ اپنے اس کاروبار کے بند ہونے سے ڈرتے ہیں, اتنے گھٹیا ہیں یہ. اور پھر انہوں نے قیامت کا بھی انکار کیا ہوا ہے. وَآتَدْنَا, اور ہم نے تیار کیا ہے, لِمَنْ كَذَّبَ, اس نے جس نے جھٹلایا, بِسَّاعَتِ, اس قیامت کو, سَعِیرَ, ایک دوزخ. اِذَا رَأَتْهُمْ, جب وہ اسے دیکھیں گے, جب اِذَا رَأَتْهُمْ, جب وہ دوزخ انہیں دیکھے گی, مِن مَكَانٍ بَعِيد, ایک دور کی جگہ سے, سَمِعُوا, وہ سنیں گے, لہا, اسے, تغیزن, جوش مارتا ہوا, غیظ میں, غصے میں, وزفیرہ, اور چنگھاڑتا ہوا. ٹھیک ہے جی, یہ آیت نمبر 12 جو ہے, یعنی اس یہ ایک دلیل ہے کہ وہ جہنم جو ہے نا وہ کوئی زندہ چیز ہے. جہنم, کیونکہ جنت جو ہے نا وہ جب بیان ہوتی ہے قرآن میں تو وہ ایسے نہیں لگتا, وہ لگتا ہے کوئی جگہ ہے, جیسے ایک گھر ہے اور ایک محل ہے اور اس میں درخت ہیں. جہنم جب بیان ہوتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی بلا ہے, کوئی مونسٹر ہے یہ, یا جیسے کوئی اژدہا ہے یہ جو نگل جائے گا, اس طرح کی کوئی چیز ہے. تو اب جہنم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ انہیں دیکھے گی, اس کا مطلب ہے کہ جہنم کو وہ جہنمی نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, رات ہوں, جب وہ دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ اس کو سنیں گے, غصے سے جوش مارتا ہوا اور چنگھاڑتے ہوئے, یعنی اس کی ایک آواز بھی ہے, وہ کسی آواز میں بول رہی ہے, چنگھاڑ رہی ہے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا, اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں, مِنْهَا, اس میں سے, مَكَانًا ضَيِّقًا, کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے. اب جہنم جو ہے نا ایک, میں کہتی ہوں کہ اللہ میاں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے یہ سمجھانے میں کہ جو بدترین چیز ہو سکتی ہے وہ جہنم ہے. سب سے زیادہ گرم ہے, سب سے زیادہ گندی ہے, سب سے زیادہ اس کے سخت فرشتے ہیں, شداد, وہ ایسے سخت فرشتے ہیں. فرشتے کتنی پیاری چیز انسان سوچتا ہے, لیکن وہاں جو فرشتے ہیں پتہ نہیں وہ کوئی پہلوان ٹائپ کے فرشتے ہیں, بڑے بڑے ہیں اور بہت پاورفل ہیں اور شکلیں بھی ان کی بڑی سخت ہیں. اور پھر ہے کہ جتنی تنگ کوئی جگہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے, جتنا گندا کوئی پودا ہو سکتا ہے وہ اس میں اگتا ہے. جو دنیا میں سب سے گندی چیز انسان امیجن کر سکتا ہے وہ ہے کہ وہ وہاں اس کو پلائی جائے گی, یعنی کہ وہ سپرلیٹو ڈگری, وہ بیسٹسٹ جو ہے نا گندگی کا اور غلاظت کا اور تکلیف کا, وہ جہنم. جیسے ایک شاید ایک رشین رائٹر ہے, اس نے لکھا ہے کہ جہنم بالکل ایک خالی کمرہ ہے. تم سوچو کہ دوزخ جو ہے, ہیل جو ہے, وہ ایک خالی کمرہ ہے. یہاں پہ جو تم برائیاں کر کے گئے ہوتے ہو ان برائیوں کے ساتھ تم اس میں اکیلے بند ہو جاؤ گے. وہ برائی پھر تم کسی کے ساتھ اپنے ساتھ ہی کرو گے, تم وہاں نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. اس میں کھڑکی بھی نہیں, دروازہ بھی نہیں, ایک بکسہ ہے, اور تم دنیا میں جتنی تمہاری برائیاں ہیں وہ تم لے کر جاؤ گے اپنے سامان میں, اور اس میں تم اکیلے بند کر دیے جاؤ گے. بڑی یعنی ایک انٹیلیجنٹ یہ تشبیہ اس نے دی ہے جہنم کی. اللہ سب کو محفوظ رکھے اس سے, کہ جب وہ وہاں پہ ڈالے جائیں گے کسی تنگ جگہ پہ, مقرنین وہ جکڑے ہوئے یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعو وہ پکاریں گے، ہنالک سبورا وہاں پر موت کو پکاریں گے، لا تدعو اليوم سبورا ان کو کہا جائے گا کہ نہ تم آج بلاؤ آج کے دن موت کو، واحدن کسی ایک موت کو، ودعو بلکہ تم پکارو سبورا کثیرا بہت سی موتوں کو، کیونکہ موت وہاں